السلام علیکم خواتین حضرات، اللہ کے نام سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. دین و دانش جاوید احمد حامدی کے ساتھ. حامدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ رہے گا فارمیٹ ہفتے جمعے اور ہفتے کے لحاظ سے کہ جمعے کے دن ہم کوئی نہ کوئی دینی موضوع حامدی صاحب کے ساتھ چھیڑیں گے جس میں دین کی بنیادی معلومات سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے سوالات بھی اسی کے ضمن میں ہمیں موصول ہوں. آپ کالز کر سکتے ہیں ہمیں لائیو، اور جو سوال ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے مذریعہ ای میل، ہم وہ بھی غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ مذہب کی ضرورت. اس کے بعد ہماری گفتگو آگے بڑھی تو ہم نے یہ طے کیا کہ آخر اسلام ہی کیوں اختیار کیا جائے. اور آج میں آپ سے یہ بات چھیڑنا چاہتا ہوں کہ پھر اسلام جن چیزوں پر مبنی ہے وہ دراصل کیا ہے. اس میں اگر ہم اس بات کو پہلے لے لیں کہ اسلام کی بات کرتے ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام مبنی ہے کچھ ایمان پر، کچھ اسلام پر، کچھ اعمال ہیں، کچھ عبادات ہیں، تو آپ سے اگر اسلام کے بارے میں بات شروع کی جائے تو آپ اسے کیسے پریزنٹ کریں گے؟
اسلام کے بارے میں پہلے یہ عرض کر چکا کہ اللہ کا دین ہے. بنیادی طور پر دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یعنی کچھ حقائق ہیں جن کو ہمیں ماننا ہے اور اپنی اخلاقی تطہیر کرنی ہے، اپنا اخلاقی تزکیہ کرنا ہے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنایا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. یہ بنیاد ہے دین کی. انبیاء علیہ السلام اصلاً جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہی ہے، یعنی انسان کو بعض ان حقائق کے بارے میں علم دیا جائے جن حقائق کو وہ خود دریافت نہیں کر سکتا تھا. اسے بتایا جائے کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، اسے بتایا جائے کہ تمہیں ایک دن اس پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اسے بتایا جائے کہ اس دنیا میں تمہیں اس پروردگار کی رضا جوئی کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، تمہیں اچھے اعمال کرنے ہیں، اور پھر اچھے اعمال کی تنقید کر کے واضح کر دیا جائے کہ کیا اچھا عمل ہے اور کیا برا عمل ہے،
یعنی بتا دیا جائے.
یہ جو بنیادی حقیقت ہے یہی اصل دین ہے. دین اسی مقصد کے لیے آیا ہے. دین دنیا کے اندر انسان کے تزکیے کی دعوت ہے. یہ تزکیہ انسان کی انفرادی زندگی سے بھی متعلق ہے، یہ اس کی اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہے. تزکیہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اسی کو قرآن دین کا مقصد کہتا ہے. اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بنانا، اپنے بدن کی تطہیر کرنا، اپنے خور و نوش کھانے پینے کی چیزوں کو پاکیزہ رکھنا، جس کو قرآن طیبات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. تو یہ اصل ہے دین. اس کے بعد قانون ہے. قانون کا تعلق بہت سے زندگی کے معاملات سے ہے، یعنی قانون سیاست سے بھی متعلق دیا ہے قرآن نے، قانون معیشت سے متعلق بھی دیا ہے، قانون جہاد سے متعلق بھی دیا ہے، قانون دعوت و تبلیغ سے متعلق بھی دیا ہے، عبادات کا بھی ایک پورا نظم بتایا ہے.
قانون سے مراد آپ کی احکام ہے،
وہ احکام جن کی پابندی آپ کو کرنا ہوتی ہے اور جو بالکل ایک قاعدے ضابطے میں چیزوں کو باندھ دیتے ہیں،
اسی کو شریعت
کہتے ہیں. شریعت کا لفظ قانونی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو تورات ہے یہ چونکہ سراسر قانون ہے تو اسی وجہ سے اس کا نام تورات رکھا گیا. تورات کا لفظ بھی قانون ہی کے معنی میں قدیم عبرانی زبان میں استعمال ہوتا تھا. قرآن مجید اس مقصد کے لیے لفظ کتاب بھی استعمال کرتا ہے اور شریعت بھی استعمال کرتا ہے، دونوں الفاظ استعمال کرتا ہے. تو یہ اصل دین ہے. اب اس میں جو ایمانیات ہیں، ماننے کی چیزیں ہیں، وہ پانچ ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلمان کو مسلمان کی حیثیت سے لازماً ماننا ہوتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی ان میں سے ایک چیز کا بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ ایک بڑی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کے فرشتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ انسانوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے، انسانوں میں وہ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، پیغمبروں کو قول فیصل کی حیثیت سے اپنی کتابیں دیتا ہے، اور کتابیں جس چیز کے بارے میں خبردار کرتی ہیں، جس چیز کے بارے میں انسان کو متنبع کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن، کہ تمہاری موت آنے والی ہے، موت کے بعد ایک عظیم دن واقع ہونے والا ہے، وہ دن ہے جس میں تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. تو یہ اگر آپ غور کریں تو پوری کی پوری ایک ہی بات ہے جس کو آپ مانتے ہیں. جب آپ مانتے ہیں تو آپ پھر ایمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں.
اچھا غمزہ، آپ نے یہ فرمایا کہ پیغمبر آتے ہیں اور یہ باتیں بتاتے ہیں، تو جب انسان دنیا میں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آدم کا واقعہ آتا ہے اس میں روح پھونک دی اپنی، تو کیا کچھ اس کے ساتھ بھی آیا ہے؟ پیغمبر ابھی بعد میں آئیں گے، لیکن وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آیا؟
یہ بنیادی چیزیں تو اسی وقت انسان کی فطرت میں الہام کر دی گئی تھی، یعنی یہ خدا کا شعور، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس، اچھے عمل کا تصور، خاص طور پر خیر و شر کے بارے میں بنیادی شعور، یعنی یہ کہ سچائی ایک اچھی چیز ہے، جھوٹ ایک بری چیز ہے، بددیانتی ایک بری چیز ہے. یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انسان کو ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں اور اعزہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، عمومی طور پر زندگی میں ایثار اور احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے جو حق تلفی کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے جو لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف ہوتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے جن کو ہم فواہش سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی حقیقتیں ہیں یہ تو انسان کو دے دی گئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ وہ ان کی یاد دہانی کرتے ہیں، ان کی تعین کرتے ہیں، ان کے بارے میں ابہام ہو تو اسے دور کرتے ہیں، ان سے متعلق کوئی سوال پیدا ہو جائے تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اصل میں ہماری فطرت کے اندر جو کچھ بدیت ہے وہ اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کیا چیز ہے، یہ تعلیم ہمیں دی جاتی ہے، تو یہ تعلیم آپ کسی گدھے یا گھوڑے کو تو نہیں دے سکتے نا، انسان کے اندر اس تعلیم کے لیے ایک پوٹینشیل رکھا گیا ہے۔ اصل میں استاد کیا کرتا ہے، معاشرہ کیا کرتا ہے، وہ اس پوٹینشیل کو، اس بالقوہ علم کو نمایاں کرتا ہے، اور وہ جب سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو کچھ انسان کے اندر پوشیدہ ہے اس سے باہر کے پیغام کا ایک ربط پیدا کر کے ہم اس کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے انسان تہذیب سیکھتا ہے، اس سے اس کی معاشرت ترقی کرتی ہے، اس سے اس کے علم میں افزونی ہوتی ہے، اور اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے۔
اچھا، ہماری بات جاری ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ اب شامل ہیں۔ السلام علیکم عائشہ۔
ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔
مجھے کوسچن کرنا ہے،
جی فرمائیے۔
کیا اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھ سکتے ہیں تو کس طرح سے، اور اگر نہیں تو کیوں؟
آپ نے سماعت فرمایا سوال؟
جی میں نے سوال سن لیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی کچھ محدودیتیں ہیں، ہمارے پاس دیکھنے کا آلہ آنکھیں ہیں۔ دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا متخیلہ ہے، تو تخیل کی نظر سے تو ہم کچھ ایک تصور قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں قائم کر سکتے ہیں اللہ جیسی کوئی چیز ہمارے تصور میں آ سکے۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اس کی مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیسا کمثلہ ہی شے۔
کیونکہ ہم ایسے سمجھتے ہیں عام طور سے چیزوں کو، مثالوں سے،
ہم چونکہ مثالوں ہی سمجھ سکتے ہیں نا، وہ چیزیں ہمارے متخیلے میں آ جاتی ہیں یا ہمارے تخیل کا حصہ بن سکتی ہیں، یا ہم آنکھیں بند کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں جن کی مماثل کچھ چیزیں یہاں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حواس کی حد تک ہمارے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، تو آنکھیں تو ہماری اس دنیا کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہم ابھی تک ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے، کشش شکل کو نہیں دیکھ سکتے،
بہت سے جانور انسان سے زیادہ،
بہت سے جانور ہیں جو انسان سے زیادہ تیز نظر رکھتے ہیں۔ ہم ابھی تک ایک خاص حد سے آگے جو کچھ ہمارے اوپر آسمان میں اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس بعض سیاروں اور ستاروں کی روشنی پہنچتی ہے، وہ اپنا وجود ختم کر چکے ہوتے ہیں، اس کے کئی برسوں کے بعد پہنچتی ہے، کئی دنوں کے بعد پہنچتی ہے۔ تو انسان کی یہ محدودیت ہے، تو وہ پروردگار جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کی آنکھوں کی گرفت میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آنکھوں کی گرفت میں جو چیزیں آئیں گی ان کا کوئی زمان ہوگا، ان کو کوئی مکان ہوگا، وہ کسی ٹائم سپیس میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو ان کا پابند نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس دنیا میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ قیامت کے بارے میں البتہ قرآن مجید کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انسان کو یہ صلاحیت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نور، اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے اس سے کسی حد تک وہ قریب ہو سکے۔
شکریہ قائم صاحب۔ خواتین حضرات، ایک بریک کا وقت قریب ہے، ہم آپ کو یاد دہانی کر دیں، یہ پروگرام لائیو ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا۔ یہ پروگرام غامدی صاحب کے سوالوں پر مبنی ہے، جو آپ کے جوابات ہوں گے، اور غامدی صاحب کے آپ کے سوال اور غامدی صاحب کے جوابات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، یہ ایک لائیو پروگرام ہے، آپ ہمیں اس میں کال کر سکتے ہیں، آپ کا ایس ایم ایس ہمارے تک آ سکتا ہے، اور ای میل بھی۔ یہ نمبر اور یہ رابطے کے طریقے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی، آج ہمارا موضوع ہے ایمان۔ غامدی صاحب، وہ جو بہن تھی انہوں نے سوال کیا خدا کو دیکھنے کے بارے میں، وہ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، ایک یہ کہ خدا کو دیکھنے کی خواہش، یہ تو فطری خواہش ہے، یعنی اس پہ تو کوئی روک نہیں ہے،
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، خدا کے ایک پیغمبر نے یہ خواہش کر ڈالی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، کیا میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو تب ان کو بھی یہی بات بتائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر آئی اور وہ پاش پاش ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ بھی اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکے۔ اس طرح ان کو یہ بتایا گیا کہ انسان کو اپنے حدود کو پہچاننا چاہیے، یعنی جس چیز کو آپ اپنی گرفت میں لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے، خواہش تو آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ آسمان میں پرواز کریں، لیکن انسان کو یہ صلاحیت نہیں دی گئی، اس کے لیے وہ آلات کا محتاج ہو جاتا ہے۔ پرندوں کی طرح یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں سے اڑان بھرے اور آسمان میں، فضا میں چلا جائے، اس نے اس کے لیے آلات ایجاد کیے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حدود کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ماورا ہے اور اس کو ماورا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کی گرفت میں آ جائے؟ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، وہ ہو یدرکہ الابصار، اس لیے کہ وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، تو آنکھیں تو اس چیز کو دیکھیں گی جس کو آنکھیں اپنے احاطے میں لے سکیں. جب ذات خداوندی خود ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم کے لحاظ سے بھی، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، تو ہم کیسے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ یعنی جب بھی کبھی علمی طور پر آپ کسی چیز کو حواس کی گرفت میں لیتے ہیں تو اصل میں آپ کے اس حس کو اس کا احاطہ کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے. ہمارے کان آواز کے اس والیوم کا احاطہ کر لیتے ہیں جس کو وہ سن سکتے ہیں، آنکھیں اس چیز کا احاطہ کر لیتی ہیں جس کو وہ دیکھ سکتی ہیں. یہی معاملہ چھونے کا اور باقی ہمارے حواس کا ہے. تو ان میں سے کوئی چیز بھی اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. یہ ہمارا عجز ہے، ہماری عاجزی ہے، ہماری بے بسی ہے، ہماری کمزوری ہے. اس وجہ سے ہم ذات خداوندی کو تو نہیں دیکھ سکتے، اور ذات خداوندی کا تصور قائم کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم جن چیزوں کا تصور کرتے ہیں ان کے مثل کسی چیز کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
لہٰذا اس پہ کریں گے بات. اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، ڈاکٹر سیما کراچی سے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ڈاکٹر سیما بول رہی ہوں کراچی سے.
جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، فرمائیے.
میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی گاندھی صاحب سے.
جی
یہ زوال کے وقت میں اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت کیا سجدہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر یہ ہے تو اس کی سند مجھے کہاں سے مل سکتی ہے کہ یہ کس حدیث میں کس جگہ کے اوپر یہ ہے کہ آپ زوال کے وقت سجدہ نہ کریں یا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت؟
آپ کی کال کا بہت شکریہ، لیکن ہم چاہیں گے کہ آج موضوع سے متعلق سوال ہوتے. آپ کا سوال میں نے لکھ لیا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کا جواب ضرور لے لیں. جی غامدی صاحب، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس کے بارے میں ایک یہ بات بھی تو ذہن میں آتی ہے نا کہ اگر تو آزمائش مطلوب ہے اور اللہ کو آپ نے دیکھ ہی لیا تو پھر تو غالباً اسکیم آزمائش ساری ختم ہو جائے گی.
جی ظاہر بات ہے یہ بھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو فرض کر لیجئے کہ ہم دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں کوئی اور چیزیں دکھا دی جاتی ہیں، وہ بھی نہیں دکھائی گئی. یعنی ہم قیامت کو بھی اس وقت نہیں دیکھتے، ہم وحی کے آنے کو بھی اپنے حواس سے مشاہدہ نہیں کرتے، اور بے شمار چیزیں ہیں جو ہم سے غیاب میں ہیں. اتنے غیاب کو قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، اور جب آپ امتحان میں ڈالے گئے ہیں تو پھر آپ کو علم اور عقل کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر آپ کے سامنے ہی خدا آ گیا تو اس کے بعد تو امتحان کی کوئی ضرورت باقی نہیں آتی. پھر کون گناہ کرے گا، کون سرکشی کی جسارت کرے گا؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بہت معمولی ہستیاں سامنے آ جائیں تو آدمی کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کجائے یہ کہ اس عالم کا پروردگار آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ غیاب بھی ضروری ہے، لیکن اس غیاب سے پردہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، اور وہ اٹھائیں گے قیامت کے بعد.
وہ ایک روایت میں الفاظ بھی ایسے آتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا غالباً، وہ آپ ذرا بتائیں.
جی ہاں، اور ایک روایت کے اندر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ شرف انسانوں کو وہاں عطا فرمائے گا. پھر پوچھا گیا کہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگا، تو آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی جیسے تم پورے چاند کی رات میں چاند کو دیکھ لیتے ہو. یہ بھی ایک مثال ہے، یعنی اس میں بھی تمثیل کا انداز اختیار کر کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح تم دیکھ سکو.
اچھا، اس میں یعنی یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ جو علم سیکھنا ہے یا حقیقتوں کو جاننا ہے، اس میں جو انسانی نارسائی ہے، جو صلاحیت کی کمی ہے، جو کچھ بھی کیپیسٹیز انسان میں ہیں، اس کا شعور رکھے بغیر اگر کوئی ارادہ کیا جائے گا تو انسان غلطی کھائے گا.
اس کا شعور رکھنا خود علم ہے، یعنی اپنے حدود کو پہچان لینے سے علم کی ابتدا ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سائنس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ انسان نے اپنی اس نارسائی کا اعتراف کیا کہ وہ طبعیات کی دنیا کو تو کچھ سمجھ سکتا ہے، ما بعد طبعیات تک اس کی رسائی کے ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں. جب اس کے ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس میں اپنی قوتیں صرف کرے، وہ اس دنیا پر توجہ دے. تو اسی سے سائنس کی پیدا ہوئی، سائنسی انقلاب ہوا اس کے نتیجے میں. یعنی انسان مائتھالوجیز کی دنیا سے نکلا اور اس نے نکل کر اس دنیا کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو بہت سے ایسے انکشافات حاصل ہوئے جن پر آج کی آپ کی دنیا کی تہذیب مبنی.
شکریہ جناب حمید صاحب. ایک سوال لیتے ہیں جناب عمران میر صاحب سے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں عمران میر بات کر رہا ہوں.
جناب
میرا سوال یہ ہے، ہمارے معاشرے میں رواجن یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے مجھے یہ دے، یا دعا میں بھی کہا جاتا ہے کہ اے اللہ جی مجھے حبیب پاک کے صدقے یہ چیز دے دے یا مجھے یہ ملی ہے، تو کیا یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟
آپ کے سوال کا بہت شکریہ. میں چاہوں گا اس سوال کو ہم اس وقت کر لیں جب ہم کچھ بنیادی گفتگو سے فارغ ہو جائیں، اور پھر یہ سوالات لے لیں گے جو قدر غیر متعلق ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اچھا غامدی صاحب، یہود نے قرآن معلوم ہوتا ہے کہ چاہا کہ وہ اللہ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ سے انہوں نے اس کی فرمائش کی. یہ کیوں ہوا؟ ایک قوم تھی جو پیغمبر جن کی طرف براہ راست مبعوث ہوئے تھے، یہ بات کیوں انہوں نے کہی؟
سیدنا موسیٰ نے بھی چاہا، لیکن اس کے پیچھے تو ایک فطری خواہش تھی. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے جب یہ چاہا تو یہ اصل میں انکار کرنا چاہتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ سید موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے رو در رو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کو دکھائیے, جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے, ہم اس کے بعد مانیں گے. تو ان کے ہاں تو یہ چیز انکار کے دائیات سے پیدا ہوئی ہے, یعنی اصل میں جو جذبہ پیچھے موجود تھا وہ انکار کا جذبہ تھا, تمرد کا جذبہ تھا, سرکشی کا جذبہ تھا, کسی بات کو نہ ماننے کے لیے آپ جس طرح سے بہانے تراشتے ہیں یہ وہ چیز تھی. اس پر بڑی سخت تنبیہ ہوئی ان کو اور ان سے کہا گیا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے اور جو کچھ تم چاہ رہے ہو یہ حدود سے تجاوز ہے, اور اس چیز کو ان کا ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا. چنانچہ قرآن مجید نے اہل ایمان کے اوصاف میں یہ چیز بیان کی کہ جو مینون بالغیب, وہ بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں, یعنی عقل سے مانتے ہیں, عقلی دلائل سے مانتے ہیں, ان کا دماغ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو مانتے ہیں لیکن دیکھنے کا تقاضا نہیں کرتے.
یہ بات ہی میں آپ سے چھیڑنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم علمی اپروچ کی بات کر رہے تھے, سائنٹیفک اپروچ کی بات کر رہے تھے, یعنی کسی چیز کو دیکھنے پر اصرار کرنا کہ ہم اس کے بعد مانیں گے, یہ کوئی علمی رویہ نہیں ہے.
یہ تو آج بھی اگر انسان اصرار کرے کہ میں صرف انہی چیزوں کو مانوں گا جسے میں دیکھ سکوں یا جسے حواس کی گرفت میں لے سکوں, تو اس کا علم انتہائی محدود ہو جائے.
لیکن ایک زمانے میں سائنس کا یہ رہا نا غرہ کہ وہ یہ کر سکتے ہیں, ہم ہر چیز کو دیکھ لیں گے, ہم ہر چیز کو ڈیسیکٹ کر لیں گے اور ہم کائنات پہ عبور حاصل کر لیں گے. تو یہ رویہ جب تک,
یہ تو اب یہ بات نہیں رہی, اب تو یہ سائنس میں بھی یہ بات نہیں رہی. ہائزن برگ کے قانون عدم تعین کے بعد سائنس نے بھی اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا ہے, وہ بھی اب یہ جانتے ہیں کہ انسان کی صلاحیتوں کی حدود کیا ہے. تو انسان صرف انہی چیزوں کو نہیں مانتا جو اس کے حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے, انسان کا اصلی کمال یہی ہے. دیکھیے دیکھ کر تو جانور بھی مانتے ہیں, سونگ کر اور سن کر تو وہ بھی اپنے تحفظ کا سامان کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے. عقل کیا ہے؟ یہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط ہے, یعنی جو چیزیں ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو جان لینا جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی, ان کو انفر کر لینا, ان کا استنباط کر لینا, ان تک پہنچ جانا, یہی انسان کا کمال ہے.
اور یہ عین علمی اور عقلی طریقہ ہے, مذہبی حقائق
سارا علم اسی پر مبنی ہے. یعنی اس وقت جو کچھ بھی آپ کے پاس علم ہے, انسانیت جس علم پر فخر کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے تھا ہم نے اس کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی ہے. یعنی ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہوتی ہے, ہمارے سامنے کچھ مظاہر ہوتے ہیں, ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر عقلی طریقے سے ہم انفر کر لیتے ہیں, استنباط کر لیتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پیچھے ہوگی. یہ جو استقرائی منطق ہے جس کو آپ انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں, یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہیں سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان اصل میں دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کا استقرا کرتا ہے, ان کو جمع کرتا ہے, پھر اس سے نتائج نکالتا ہے. یہ نتائج نکالنا, تجزیہ کرنا, یہ پیچھے جھانک لینا, یہ محسوس سے نامحسوس تک پہنچ جانا, یہ گرتے ہوئے سیب کو دیکھ کر وہاں سے کشش ثقل کے تصور کا استنباط کر لینا, یہی تو انسانیت کا شرف ہے.
تو جو مذہبی حقائق ہوتے ہیں وہ اس پہلو سے عقل اور علم کی میزان پہ پورے اترتے ہیں
آخری درجے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مثال کے طور پر ذات خداوندی ہے, ہم کیوں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے مانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی توجہ آپ کرنے سے قاصر ہے, یعنی یہ اپنے آپ کو خود ایکسپلین نہیں کر پاتی. جب یہ اپنی توجہ اپنے آپ کرنے سے قاصر,
کہاں سے آ گئی اس پہلو سے,
یہ کہاں سے آ گئی, اس کے اندر یہ نظم کہاں سے آیا, یہ معنویت کہاں سے آئی, یہ غیر معمولی ربط و نظام کہاں سے آیا, یہ وسعت یہ عظمت کہاں سے آئی, اس کے اندر یہ مخلوقات کہاں سے آئیں, یہ اپنی توجہ نہیں کر پاتی, اپنے آپ کو خود ایکسپلین نہیں کر پاتی, سیلف ایکسپلینیٹری نہیں ہے. جب یہ اپنی توجہ خود نہیں کر پاتی تو پھر عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے, یعنی یہ اپنے وجود سے اپنے مخلوق ہونے کی گواہی دے رہی ہے. یہ چیز تو ہمارے حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے, اس چیز کا تو ہم تجربہ کر لیتے ہیں. جب یہ عقل کہتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے تو جیسے ہی عقل کہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے تو ہمارا وجدان اس کو رد نہیں کرتا.
یعنی جو ہم اندر سے ہماری جو انٹیوشن ہے ہمارا,
کہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا, جب بھی کوئی فکر کوئی فلسفہ, جیسے مثال لے لیجئے نا آپ لا آف گریویٹیشن ہی کی, کہ کشش ثقل کے قانون کے بارے میں جب نیوٹن نے یہ کہا کہ ایک ایسی قوت موجود ہے جو کھینچ رہی ہے چیزوں کو ان کی کثافت کے لحاظ سے, تو یہ بات اتنی واضح اور اتنی اچھی بات تھی کہ ہمارے وجدان نے اس کو قبول کیا ہے. تو ذات خداوندی کے بارے میں بھی عقل تقاضا کرتی ہے کہ ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے تو ہمارا وجدان اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. یہ جو قبولیت ہے یہ اس بات کا کی دلیل بن جاتی ہے کہ انسان کے لیے یہ کوئی اجنبی چیز نہیں. اس کے بعد ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آبا سے خدا کا تصور اسی تسلسل اور تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے, یہ کسی خاص دور کی پیداوار نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد الہامی صاحب ہم کو اس کے بارے میں وہ آخری دلائل دے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ چیز ایک خالص عقلی چیز ہے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم علمی حقائق کو مانتے ہیں. اس کے مقابل میں اگر کوئی آدمی یہ اصرار کرتا ہے کہ میں دیکھ کر چیزوں کو مانوں گا، تو وہ اصل میں اپنے انسان ہونے کے شرف کا انکار کر رہا ہوتا ہے. انسان اس پر اصرار نہیں کرتا، تو جانور ہیں کہ جو صرف حواس کے علم تک محدود رہتے ہیں.
السلام علیکم جناب ضیاء الحق صاحب. ہیلو
جی. ہلو
جی جناب، اپنا سوال کیجئے، ذرا جلدی کیجئے، ہم ایک بریک پہ جانے والے ہیں، آپ کا سوال اس سے پہلے ہو جائے.
جی ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خدا کا وجود اور اس کے اوپر لاجکس اور اس پہ بحث، وہ زیادہ اہم ہے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، یا خدا کے نظام کا وجود اور پھر اس کے اوپر بحث جو ہے اور اس کی پروپیگیشن اسلام کے لیے زیادہ اہم ہے؟ مجھے آپ تفصیل بتائیے گا کہ خدا کے وجود کو ثابت باقی مذاہب بھی کرتے ہیں،
ٹھیک،
لیکن ہمارا مذہب جو ہے اس کی جو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے نظام کے وجود کو پہلے اسلام نے ثابت کیا تھا، اس کے بعد لوگ جو در جو کہنا شروع ہوئے تھے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ کوشش کرتے ہیں جناب اس پر گفتگو کرنے کی. غامدی صاحب سے آپ ایک وقفے کا انتظار کیجئے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کے سوال پر گفتگو ہوگی. خواتین حضرات، ہم ایک وقفے کی اجازت دیجیے. خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ. اس پروگرام میں غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے ایمان کے بارے میں، اور ہم آپ کے سوالات بھی لے رہے ہیں. ان سوالات کے لیے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور کال بھی کر سکتے ہیں. غامدی صاحب، ضیاء الحق صاحب نے کال کیا تھا، یہ جو خدا کے بارے میں سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو ایمانیات کے پہلو سے، اور خدا کے نظام کے بارے میں. غالباً نظام سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے نظام کے بارے میں جو بہت گفتگو ہمارے یہاں ہوتی ہے، کہ اصل چیز اسلام کی جو بھلائی بہتری اور اس کی اصل خوبی ہے وہ اس کے نظام میں ہے، تو بات تو وہ کرنی چاہیے. آپ کیسے تبصرہ کریں گے؟
اس میں کئی مغالطے پوشیدہ ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. پہلی چیز یہ کہ اسلام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی پیدا ہوئی ہے، تمام انبیاء یہی دین لے کے آئے ہیں. یہ بات قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے وہی دین اے پیغمبر آپ کو دیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ دین تھا کیا؟ وہ دین ایمان و اخلاق کی دعوت تھی، یعنی یہ بات کہ ایک دن ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. انبیاء علیہ السلام یہ دعوت لے کر آئے تھے. اگر کبھی قرآن مجید کا انہوں نے مطالعہ کیا ہو تو انہیں معلوم ہو کہ قرآن تو کسی نظام کی دعوت نہیں دیتا، وہ تو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں متنبع ہو جاؤ، ایک دن تمہیں خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی کی دعوت ہے جو دی گئی تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے بارے میں خدا کے پیغمبروں نے انسان کو متنبع کیا کہ موت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. اس جواب دہی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی انفرادی زندگی کو بھی پاکیزہ بناؤ، اپنی اجتماعی زندگی کو بھی پاکیزہ بناؤ. یہ چیز ہے جو اسلام کا اصلی موضوع ہے. ہم تو اس کے اصل موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا، شریعت دی ہے، یعنی ایک قانون دیا ہے، اور قانون میں چند وہ ہدایات دی ہیں جن میں انسان کی عقل اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. نظام ہم بناتے ہیں. یہ اسلام کی دعوت کا بڑا ناقص طریقہ ہے اس کو پیش کرنے کا. اس کو اس کی اصل بنیاد سے پیش کرنا چاہیے. وہ تزکیے کی دعوت ہے، انسانی نفس کو پاکیزہ بنانے کی دعوت ہے، تہذیب نفس کی دعوت ہے، انسان کی اخلاقی تطہیر کی دعوت ہے، اور وہ علم کو پاکیزہ بنانے کی دعوت دیتا ہے، وہ آپ کے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی دعوت دیتا ہے. یہ عالمگیر دعوت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام نے پیش کی ہے. نظام تو دنیا میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. یہ ابدی دعوت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور یہ اس اصول پر دی جاتی ہے کہ لوگوں آخرت کے بارے میں متنبع ہو جاؤ. یہ انبیاء علیہ السلام کا پیغام.
خان صاحب، یہ جو اسلامی نظام ہے یا اسلامی انقلاب ہے، یہ بحثیں اس دور جدید کی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پر ذرا تفصیل سے ہم کسی وقت موضوع کو متعین کر کے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک سوال اور لیتے ہیں. منظور صاحب، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی حضور.
منظور داودانی عرض کر رہا ہوں جی، کراچی سے.
جناب
غامدی صاحب ہمارے پسندیدہ اسکالروں میں سے ہیں.
جی
آج ہمیں موقع مل گیا ہے کہ ان سے ذرا گفتگو کر.
جی وہ آپ کی بات سماعت فرما رہے ہیں، آپ ارشاد کیجیے.
غامدی صاحب،
آپ اپنی ٹی وی کی آواز کو پلیز بند کر دیں.
بصارت
ٹی وی بند کر دیں.
پیر یا عرش کرسی پہ تشریف رکھنے سے ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟
اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا. جناب یہ سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اللہ
تعالیٰ سمجھ سکے ان کو،
وہ کہہ رہے ہیں کہ عرش پر بیٹھنے سے یا کرسی پر بیٹھنے سے وہ کیا تصور آتا ہے، آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟
وہ اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کائنات کا نظم و نسق اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، یعنی اس
اقتدار کی علامت،
اس کے اقتدار کی علامت ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی خدا کے پاس ہے، یعنی اس پورے نظم عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کے اقتدار سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ چیز ہے۔
عرش کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے،
عرش کا لفظ بھی آتا ہے،
لیکن یہ بھی جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ بھی جو تعبیر ہے اس سے ہمیں سمجھانے کی غرض سے غالباً یہ تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن اصل میں وہ کیسے ہے؟
قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے، دیکھیں سورہ آل عمران میں یہ بتا دیا ہے کہ جو حقائق نادیدہ عالم کے حقائق ہیں جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے ہم تشبیہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو تم سمجھ سکتے ہو، اور یہ کرسی اقتدار کے معنی میں، تخت اقتدار کے معنی میں، یہ تو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، ہماری زبان میں بھی اس مفہوم کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دلی کے تخت پر کون بیٹھا ہے، تو وہاں دلی کے تخت پر بیٹھا در حقیقت تعبیر ہے کہ دلی کا اقتدار کس کے پاس ہے، اسلام آباد کے تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، یعنی وہ اقتدار کی علامت کے طور پر یہ تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، یہی تعبیریں قرآن مجید نے بھی استعمال کی ہیں، دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں۔
اچھا حافظ، میں دیکھتا ہوں کہ اس تصور سے، جو خدا کی حکمرانی کے تصور سے، زمین پر انسان کی حکمرانی کا تصور بھی پیدا ہوا، اسی سے وہ اصل میں انقلاب کا فلسفہ بھی، میں چاہتا ہوں آپ اس پر بھی ایک بریف کامنٹ کر دیں اگر۔
جی، اللہ کی حکومت تو تکوینی طور پر قائم ہے، پوری کائنات پر قائم ہے، پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کائنات کا نظم اس کے پاس ہے، اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ لہ الخلق والامر، یعنی اس نے صرف اس کائنات کو بنایا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہ تو تکوینی طور پر کائنات پر قائم ہے، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، سیاروں پر، سمندروں، ہواؤں پر، ہر چیز پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت کو بیان کرتا ہے قرآن مجید، اور یہ تکوینی حکومت ہے۔ اس دنیا کے اندر جو ہم حکومت قائم کرتے ہیں، اس حکومت کے لیے قرآن نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر انسان کو اقتدار دیا گیا ہے، انسان کو جو اقتدار دیا گیا ہے وہ اسے استعمال کرنا ہے ان حدود میں جو حدود اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ حدود وہ ہیں کہ جن کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے بنا دیے ہیں، کچھ ضابطے بنا دیے ہیں، ان کے اندر رہ کر انسان کو یہاں حکومت کرنی ہے۔ تو یہاں جو حکومت ہے وہ تو انسان ہی قائم کریں گے، وہ انسانوں کی رائے سے قائم ہوگی، انسانوں کی بنیاد پر قائم ہوگی، اس کے فیصلے بھی انسان کریں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح کہا ہے جمہوری طریقے اختیار کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے مشورے سے، لوگوں کی بہبود کے لیے، لوگوں کو سامنے رکھ کر، لوگوں کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نظم حکومت بناتے ہیں۔ اللہ کی حکومت جو پوری کائنات پر قائم ہے، اس کی تکوینی حکومت ہے۔
ہم سب، اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا سورہ اعراف میں غالباً، اور ان سے پھر عہد لیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اس واقعے کا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے سلسلے میں کیا اہمیت ہے؟
یہ در حقیقت یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنا شعور بدیت کر رکھا ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس سے پہلے کہ تمام انسان دنیا میں وجود پذیر ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے عہد لیا۔ اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے شعور کے اندر ودیت کر دے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ آپ نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا، یعنی ہمارے ساتھ جب وہ واقعہ پیش آیا تو وہ واقعہ تو ہمارے شعور میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے جو پیش آئی تھی، اور وہ حقیقت ہے جو ماں کی مامتا اور بیٹے اور بیٹی کے ماں کے ساتھ تعلق کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ واقعہ تو ہمارے حواس اور ہمارے شعور میں نہیں رکھا گیا، اگر وہ موجود ہوتا تو پھر وہی امتحان ختم ہو جاتا، اس کو تو شعور سے محو کر دیا گیا، لیکن وہ ہمارے لاشعور کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت عقل تقاضا پیدا کرتی ہے، انبیاء دعوت دیتے ہیں، خدا کا تصور پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارا اندرون اس کو قبول کرنے کے لیے لپک پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بچہ ماں کی مامتا کے ساتھ فوری طور پر وابستہ ہو جاتا ہے،
یعنی وہ فطرت کے ساتھ اس کا تعلق پھر بعد میں دعوت
فطرت
آنے
ہم اسی
پر
کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے جن چیزوں کو لے کے آیا ہے وہی اس کی فطرت۔
خان صاحب، اب میں چاہتا ہوں ہم کچھ ان سوالوں کی طرف لوٹ چلیں جو طرح سے ان ریلیٹڈ ہیں، لیکن وہ ظاہر انتظار کرتے ہیں لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صدقے سے دعا کرنا، نبی پاک کے صدقے سے، ہمارے لوگ بہت ہی اپنی دعا میں یہ فریز یوز کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن،
عمران میر صاحب،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بیان کی ہیں، وہ دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر جیسے پیغمبر کی ہیں، سیدنا اسماعیل کی ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہیں، بہت سے پیغمبروں کی دعائیں ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنا سکھایا ہے، بہت سی دعائیں نماز کے بارے میں، بہت سے اذکار اس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بھی، سکھائے بھی، ان میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں اپنی ارداشت پیش کی جائے. یہ طریقہ ہے. اگر آپ اچھی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے پیغمبر کے بنائے ہوئے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اس میں دیکھیے کیا طریقہ بتایا گیا, یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کا آپ اظہار کرتے ہیں, اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اس کے بندے ہیں اور آپ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کو ہر وقت اپنی دعاؤں میں سامنے رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں حضرت صراط المستقیم. تو اللہ کے پیغمبروں نے دعا کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی کی پیروی کرنی چاہیے, اسی میں خیر ہے, اسی سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور وہی چیز اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق.
اس میں یہ بھی ہدایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے بعد رسول اللہ پر درود بھی بھیجا جائے آپ پر سلامتی کی دعا کے لیے, وہ تو آتا ہے
بڑی برکت. دیکھیے بات یہ ہے کہ درود خود ایک دعا ہے, یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے نا جو ہم نے استعمال کر لیا, یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اپنے پیغمبر کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا, اللہ کے پیغمبروں نے یہ طریقہ سکھایا, پیغمبروں کی دعائیں جس طرح کہ میں نے ذکر کیا قرآن مجید میں موجود ہیں, اور یہی طریقہ ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آپ کے سامنے آتی. اتنی دعائیں ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 250-250 صفحے کا مجموعہ بن جاتا ہے جب ان کو چھاپا جاتا ہے, شائع کیا جاتا ہے. اتنی دعاؤں کے اندر کسی جگہ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. اللہ کے پیغمبر کے سکھائے ہوئے طریقے پر قائم رہنا چاہیے. دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رہنے کا. تو یہ پوچھنا چاہیے اللہ کے پیغمبر سے کہ انہوں نے دعا کرنے کا کیا طریقہ سکھایا. تو دعا کے آداب یہی ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا سے اس کی ابتدا کی جائے, اللہ کے پیغمبر کے لیے آپ دعا کرنا چاہیں تو دعا کریں, اور اس کے بعد جو اپنی ارضداشت ہے وہ براہ راست اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں.
ہم سب ڈاکٹر سیما کا سوال تھا کہ وہ زوال, طلوع اور غروب کے وقت اکثر کہا جاتا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی کیا حقیقت ہے؟
طلوع و غروب کے وقت, یعنی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لازم کی ہے وہ یہ ہے کہ طلوع اور غروب کے وقت ہم نماز نہیں پڑھیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑے لمبے عرصے تک یعنی ہزاروں سال تک سورج کی پرستش ہوتی رہی ہے, اس کو بڑے دیوتا کی حیثیت حاصل رہی ہے. دنیا کی بہت بڑی تہذیبوں میں سورج دیوتا کی, شماس دیوتا کی پرستش کے قاعدے ضابطے رہے ہیں. تو لوگوں کی اصلاح کی غرض سے, اس کو سد دریا کا حکم کہتے ہیں, کہ لوگوں کے اندر کہیں دوبارہ یہ چیز نہ آ جائے, ہمارے دین میں یہ لازم کر دیا گیا کہ ہم طلوع اور غروب کے وقت نماز نہیں پڑھیں گے, سجدہ ریز نہیں ہوں گے, تاکہ لوگوں کے اندر کسی شرک کے طرف میلانات نہ پیدا ہو جائے.
شکریہ غامی صاحب. خواتین حضرات, ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, اب ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ای میل کر سکتے ہیں وقفے کے بعد. خواتین حضرات, پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری ہے, اور ہمارے ساتھ لائیو کال ہے ایک صاحب کی. عبد الحق صاحب, السلام علیکم.
السلام
علیکم جناب.
جی
یہ ارشاد فرمائیے اپنا سوال.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی یہ غامدی صاحب سے پوچھنا تھا, جی مختلف عبادات جو ہم کرتے ہیں خاص طور پہ حج,
جی
تو حج کرنے ہم جاتے ہیں تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پتہ نہیں حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں سب کا؟
اچھا ٹھیک ہے جی, بہت
شکریہ.
بہت شکریہ آپ کے سوال کا جناب.
یہ حج کے بارے میں خاص طور پر یہ سوال کیوں کیا جائے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں, سب چیزوں کے بارے میں آدمی کے اندر یہ تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں میری یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں. تو یہ کیوں تردد ہوتا ہے؟ اس لیے تردد ہوتا ہے کہ کسی بھی عبادت میں آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے, اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو یہ عبادت کرنی چاہیے. ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, تو اس وجہ سے بعض اوقات دوسری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ احساس تو رہنا چاہیے, لیکن ہمارے پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑا رحیم, بڑا کریم, جس طرح وہ کہتا ہے کہ رؤوفم بالعباد ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری عبادات کو قبول نہ کرے. اگر عبادات میں کوئی لاس شامل نہیں ہے, کوئی دنیوی چیز شامل نہیں ہے, کوئی ریا شامل نہیں ہے, دکھاوے کا کوئی جذبہ نہیں ہے, تو کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ پہ اعتماد رکھنا چاہیے, ضرور قبول ہوگی. اور یہ ہر عبادت کے بارے میں ایک ہی قاعدہ ہے, اس چیز کو خود اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کر دیا اور قرآن نے بھی بیان کر دیا کہ اگر تو مقصود خدا کی یاد ہے اور خدا کی خوشنودی ہے تو وہ عبادات کو قبول کرتا ہے, توبہ کو قبول کرتا ہے, دعاؤں کا
قدردان ہے,
وہ قدردان ہے. ان اللہ شاکر علیم, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.
لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ انسان میں خیال ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا, پتہ نہیں میری عبادت تو حقیر ہے. یعنی یہ جو عجز کا احساس ہے,
یہ جذبہ خود بڑا محمود جذبہ ہے. یعنی آدمی کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اچھے جذبات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ رحمت سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی اپنے ذہن میں لانی چاہیے. ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. تو یہ بات بڑی حکیمانہ ہے, یعنی آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں, وہ ہمارا مالک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اچھا رویہ اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے قریب اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے آپ نا امید نہیں،
اپنی طرف سے جو بیسٹ پاسبل ہے وہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اچھی نیت کے ساتھ کریں، بہتر طریقے سے کریں، بس آپ کا کام یہی ہے.
اچھا غلام صاحب، یہیں سے وہ ایک بات پیدا ہو رہی ہے کہ جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی وقت بڑی اچھی ہوتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے میں خدا کے بہت قریب ہوں اور اگر آج میری موت ہو جائے اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہوگا، اور دوسری طرف کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی بیزاری ہوتی ہے، پشمردگی ہوتی ہے، کچھ گناہ کا احساس ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں جب اللہ کو ہم مانتے بھی ہیں اور ان سب چیزوں کے بارے میں ہم مسلسل نماز بھی پڑھتے ہیں، اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، یہ کیا فطری طور پہ ٹھیک ہیں یہ چیزیں؟
دیکھیے، انسانی شخصیت کوئی بسیط چیز نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں ترکیب پائے ہوئے ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کے احساسات ہیں. دنیا میں اس کو ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہاں دنیاوی تقاضوں کے اہداف اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے اندر کی صلاحیتیں ہیں جن کو یہاں نشو نما پانا ہوتا ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول ہے جو اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو ایسی ایک شخصیت ایک ہی حالت میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اس میں کبھی نشیب ہوگا، کبھی فراز ہوگا، کبھی بہت اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس ہوگا، کبھی دنیا کا بہت غلبہ ہو جائے گا. ان ساری حالتوں کے اندر اپنے رب کی طرف مسلسل بڑھتے رہنا، ہر پجمردگی کے اندر سے خدا کی رحمت کے لیے راستہ تلاش کر لینا، یہ بندہ مومن کا کام ہونا چاہیے.
اور یہ جو عبادات ہیں یا وہ خاص موقع ہیں رمضان کے یا شب قدر کے، یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں خدا کی یاد یا ایمان کی بڑھوتری کے
مواقع رکھے اسی لیے، یہ مواقع رکھے گئے ہیں، یہ رکھے اسی لیے گئے ہیں تاکہ بندہ اپنے اس اضمحلال کا علاج کر سکے، اس کو تنبیہ ہو جائے، اس کو ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا زنگ دور کرنے کا موقع مل جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے،
کیونکہ وہ ہمارے یہاں ایک بحث بھی آتی ہے نا ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی، اور کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ غالباً اس کو کہتے تھے نہیں وہ گھٹتا بڑھتا نہیں، وہ کون سے ایمان؟
دیکھیے، امام ابو حنیفہ جو بات کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عدالت میں کسی شخص کا معاملہ ہمارے سامنے آئے گا تو وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی آدھا مسلمان ہے یا یہ چوتھائی مسلمان ہے، وہ پورا مسلمان ہی ہوگا. ہم کسی شخص کے اعمال کی بنیاد پر اس کے ایمان کو کم یا زیادہ نہیں قرار دے سکتے. امام ابو حنیفہ ایک فقیہ ہیں، اور ایک فقیہ اور ایک جورس جو ہے وہ قانون کے زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے. جہاں تک حقیقت ایمان کا تعلق ہے وہ تو قرآن کہتا ہے کہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے.
بہت شکریہ غامی صاحب. خواتین حضرات، اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ جمعے اور ہفتے کو ہوتا ہے 7 سے 8 بجے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.